السلام علیکم۔ پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30، اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ آپ کی میزبان بہجت حاضر ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
بھارت بے بنیاد الزامات لگا کر پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اعلیٰ سیاسی قیادت کی طرف سے غیر ذمہ دارانہ رویہ قابل افسوس ہے۔ دفتر خارجہ کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
نقل مکانی کر کے افغانستان جانے والے قبائلیوں کے قواعد مکمل ہونے پر ہی ان کی وطن واپسی کا عمل شروع کیا جائے گا۔ شمالی وزیرستان کی انتظامی عہدیدار کی وی او اے سے گفتگو۔ میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
پاکستان تحریک انصاف میں اندرونی اختلافات کی خبریں۔ سینئر رکن وجیہ الدین احمد مصطفی، اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
پاکستانی فنکاروں کو دھمکی دینے کی ایم این ایس کی 48 گھنٹے کی مدت ختم۔ ممبئی پولیس نے ایم این ایس کو نوٹس جاری کیا۔ کانگریس نے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے شام کے شہر حلب میں تشدد میں ہونے والے مہلک اضافے کے بارے میں فوری مذاکرات کا انعقاد کیا ہے، جہاں شام اور روس کے جیٹ طیاروں نے باغیوں کے زیر کنٹرول شہر کے مشرقی حصے میں بمباری کی۔ اور عراق میں ایک خود کش دھماکے میں 7 افراد ہلاک جبکہ 19 زخمی ہو گئے۔ اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت کی قیادت اشتعال انگیز بیانات اور بے بنیاد الزامات کے ذریعے اسے بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ نے اتوار کے روز اپنے ایک بیان میں کہا کہ اعلیٰ ترین سیاسی سطح پر غیر ذمہ دارانہ رویہ قابل افسوس ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ سنیے۔
پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت کی قیادت اشتعال انگیز بیانات اور بے بنیاد الزامات کے ذریعے اسے بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اتوار کو دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ نے ایک بیان میں کہا کہ اعلیٰ ترین سیاسی سطح پر غیر ذمہ دارانہ رویہ قابل افسوس ہے۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے ہفتے کو کیرالا میں اپنی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان خطے میں مبینہ طور پر دہشت گرد برآمد کر رہا ہے، اور وہ سفارتی طور پر اپنے اس پڑوسی ملک کو بین الاقوامی برادری میں تنہا کر دیں گے۔ اس پر ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ بدقسمتی سے بھارت کی قیادت ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اشتعال انگیز بیانات اور بے بنیاد الزامات لگا کر پاکستان کو بدنام کرنے کی مہم چلا رہی ہے۔ ان کے بقول، بھارت ایسے الزامات لگا کر بھارتی کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں نہتے عوام پر ڈھائے جانے والے مظالم سے عالمی برادری کی توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دونوں ہمسایہ ایٹمی قوتوں کے مابین پہلے سے ہی کشیدہ تعلقات میں مزید تناؤ اس وقت دیکھنے میں آیا جب گزشتہ ہفتے بھارتی کشمیر میں فوج کے ایک ہیڈ کوارٹر پر مشتبہ دہشت گردوں نے حملہ کیا اور وہاں 18 فوجی مارے گئے۔ بھارت کا موقف ہے کہ ان دہشت گردوں کا تعلق مبینہ طور پر پاکستان میں موجود ایک کلعدم شدت پسند تنظیم سے ہے۔ اسلام آباد نے ان الزامات کو سختی سے مسترد کیا ہے۔ بھارتی عہدیداروں کی طرف سے بھی حالیہ دنوں میں پاکستان سے متعلق ایسے بیانات سامنے آ چکے ہیں۔ سینئر تجزیہ کار حسن عسکری رضوی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ خطے اور عالمی صورتحال کے تناظر میں پاکستان کو سفارتی طور پر تنہا کرنا بھارت کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا۔
جو ہندوستان کو ریئلائز نہیں ہوتا وہ یہ ہے کہ امریکہ کو پاکستان سے شکایات تو ہیں، لیکن جو امریکہ کے اس علاقے میں مفادات ہیں، افغانستان میں ہیں، اس علاقے میں ہیں، ان مفادات کے حوالے سے پاکستان کو امریکہ کبھی ٹیررسٹ سٹیٹ ڈکلیئر نہیں کرے گا، کیونکہ پاکستان کا تعاون جو ہے امریکہ کو زیرو ہو جائے گا اگر پاکستان کو وہ ٹیررسٹ سٹیٹ ڈکلیئر کرے۔ لہذا ہندوستان کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ ہندوستان جو ہے اپنے امیڈیٹ مفادات میں اتنا کھو گیا ہے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس کے ڈائنمکس کو یہاں وہ سمجھنے سے انکار کر رہے ہیں۔
پاکستان بھی اپنے ہاں دہشت گردی اور بدامنی میں بھارت کے ملوث ہونے کے الزامات لگاتا رہا ہے، اور اتوار کو ہی بیان میں دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا کا کہنا تھا کہ ایک طرف تو بھارت پاکستان پر دہشت گردی کا الزام عائد کرتا ہے تو دوسری جانب وہ خود ان کے بقول پاکستان میں مبینہ دہشت گردی کی ریاستی معاونت جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے اس ضمن میں رواں سال بلوچستان سے گرفتار ہونے والے مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس کے اعترافی بیانات اس بات کا ثبوت ہیں کہ بھارت صوبہ بلوچستان، قبائلی علاقوں اور پاکستان کے مختلف حصوں میں دہشت گرد سرگرمیوں کی معاونت کر رہا ہے۔ بھارت کلبھوشن یادو کے اعترافی بیان کو پہلے ہی مسترد کر چکا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارتی ریاست مہاراشٹر کی ایک سیاسی جماعت مہاراشٹرا نورین من سینا یا ایم این ایس کی جانب سے پاکستانی فنکاروں کو بھارت چھوڑ دینے کی 48 گھنٹے کی دھمکی کی مدت ختم ہو گئی، تاہم ابھی تک اس کی جانب سے کوئی تازہ بیان سامنے نہیں آیا۔ اس دھمکی پر بھارت میں ملا جلا رد عمل ہے۔ تفصیل کے ساتھ نئی دلی سے سہیل انجم۔
ایم این ایس کی چترپٹ سینا کے لیڈر امے کھوکر نے بھارت میں کام کر رہے تمام پاکستانی فنکاروں کو جمعہ کے روز دھمکی دی تھی کہ اگر وہ پاکستان واپس نہیں گئے تو انہیں سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے۔ ممبئی پولیس نے پاکستانی فنکاروں اور ان سے کام لینے والے فلم ساز اداروں کو دھمکی دینے پر ایم این ایس کو تعزیرات ہند کی دفعہ 149 کے تحت نوٹس جاری کیا ہے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ پولیس کو اس بات کی اطلاع ملی ہے کہ ایم این ایس نے اڑی حملے کے بعد پاکستانی فنکاروں کو دھمکی دی ہے کہ اگر وہ 48 گھنٹے کے اندر واپس نہیں گئے تو وہ انہیں سبق سکھائے گی۔ پولیس کے مطابق اس کو نظم و نسق کا مسئلہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے وہ ایم این ایس کو ہدایت دیتی ہے کہ وہ ایسی کسی بھی سرگرمی میں ملوث نہ ہو۔ کانگریس پارٹی نے ایم این ایس کی مذمت کی اور کہا کہ ایسی دھمکیاں ملکی قوانین کے خلاف ہیں۔ کانگریس کے قومی ترجمان میم افضل نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ایم این ایس کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔
اس طرح کی غنڈہ گردی جو ہے یہ ایم این ایس آج سے نہیں، پتہ نہیں کب سے چلا کر کے یہ لوگ کام کر رہے ہیں اس طرح کا۔ ان کو پاکستان سے اگر نفرت ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہاں کے آرٹسٹوں کی بھی یہ پٹائی کریں گے، وہاں سے آنے والے کھلاڑیوں کو بھی ماریں گے اور ان کو بھی غصے نہیں دیں گے۔ ابھی کون سا ایسا کوئی جنگ چھڑ گئی ہے کیا؟ سمجھتا ہوں کہ نفرت کی سیاست کرنے والے ہیں یہ لوگ، کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے اور اس ملک میں ان لوگوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرکار کو ان کے خلاف پوری کارروائی کرنی چاہیے۔
دریاسنا، اس معاملے پر بالی ووڈ دو خیموں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ گلوکار ابھیجیت بھٹاچاریہ جیسے لوگ جو کہ پہلے بھی پاکستانی فنکاروں کے خلاف بیانات دے چکے ہیں، ایم این ایس کی دھمکی کی حمایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان پاکستانیوں کو فنکار نہیں کہنا چاہیے، یہ لوگ پیشہ ور ہیں، یہ یہاں ہماری انڈسٹری کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے عوض ہمیں کچھ نہیں دیتے۔ جبکہ دوسرے گلوکار کرن کھیر نے، جنہوں نے 2012 میں پاکستان میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا تھا، کہا کہ پاکستانی فنکاروں پر پابندی لگانے یا انہیں واپس بھیجنے سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ پروڈیوسر وشو بھگنانی اور فلم ساز کرن جوہر نے بھی ایم این ایس کی دھمکی کی مخالفت کی اور کہا کہ اس سے دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ واضح ہے کہ فواد خان، ماہرہ خان، راحت فتح علی اور علی ظفر جیسے متعدد پاکستانی فنکار یہاں کام کر رہے ہیں۔ کرن جوہر کی فلم اے دل ہے مشکل میں فواد خان نے کام کیا ہے، جو کہ دیوالی کے موقع پر ریلیز ہو رہی ہے۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پاکستان میں حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف میں اندرونی اختلافات کی خبریں اور ارکان کے الزامات سامنے آتے رہے ہیں۔ اس میں ایک تازہ پیش رفت ریٹائرڈ جسٹس وجیہ الدین احمد کا استعفیٰ ہے۔ بہرحال پارٹی کا کہنا ہے کہ ایسے اختلافات جمہوری عمل کا حصہ ہیں۔ اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ اسلام آباد سے محمد جلیل۔
اتوار کو تحریک انصاف میں جماعتی انتخابات کی شکایت کے ٹریبیونل کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین احمد نے اپنا استعفیٰ جماعت کے سربراہ عمران خان کو پیش کر دیا، لیکن اس کی وجوہات سامنے نہیں آئی ہیں۔ گزشتہ اتوار کو عمران خان کے ایک قریبی ساتھی اور جماعت کے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری سیف اللہ نیازی بھی مبینہ طور پر ایک سینئر رہنما جہانگیر ترین سے اختلافات کی بنا پر استعفیٰ دے چکے ہیں۔ وجیہ الدین احمد جماعت کے انتخابات میں ہونے والی بے ضابطیوں کی شکایات کی چھان بین کرنے والے پینل کے سربراہ تھے۔ انہوں نے گزشتہ سال پی ٹی آئی کے بعد سینئر رہنماؤں کو انتخابات کے لیے جماعت کی ٹکٹیں جاری کرنے میں مبینہ بے ضابطیوں کی نشاندہی کی تھی۔ انہوں نے جماعت کے دیگر امور پر بھی کڑی تنقید کی تھی، جس کے بعد ان کی بنیادی رکنیت کو معطل بھی کر دیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی مراد سعید نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ سیاسی جماعتوں کے ارکان میں اختلافات کوئی غیر معمولی بات نہیں۔
پارٹی کے اندر ورکر سے لے کے چیئرمین کے عہدے تک اور ساروں کے اوپر الیکشن بھی ہوتے ہیں، اپنا اپنا موقف بھی ہوتا ہے، تو ایک جمہوری عمل ہے میرے خیال سے اس کو۔ ہاں، پاکستان کے اندر ڈسکشن اس لیے زیادہ ہوتی ہے جب تحریک انصاف کی باری آتی ہے کہ یہ جمہوریت سے بے خبر ہے، انہوں نے کبھی اپنے پارٹی کے اندر ڈیموکریٹک جو نامز ہے اس کو کبھی ترجیح دی نہیں، اس کو کبھی فوقیت دی نہیں، تو لہٰذا پاکستان کے اندر یہ خبر بن جاتی ہے۔
تحریک انصاف گو کے 20 سال پہلے وجود میں آئی تھی، لیکن اسے حقیقی معنوں میں مقبولیت 2013 کے عام انتخابات سے قبل اس وقت حاصل ہوئی جب عمران خان تبدیلی لانے کا نعرہ لے کر سڑکوں پر نکلے اور خاص طور پر نوجوان طبقے کو متحرک کیا۔ عام انتخابات کے نتیجے میں یہ جماعت شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی، جبکہ مرکز میں یہ حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت بن کر ابری۔ عمران خان وزیر اعظم نواز شریف کے سب سے بڑے ناقد تصور کیے جاتے ہیں، جو حکمران جماعت مسلم لیگ نون پر 2013 کے عام انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگا کر 2 سال تک سراپا احتجاج رہے، جبکہ رواں سال کے اوائل سے انہوں نے حکومت پر بدعنوانی کا الزام عائد کرتے ہوئے ملک گیر احتجاجی تحریک شروع کر رکھی ہے، جبکہ حکومت اس الزام کو مسترد کرتی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان نے حکومت افغانستان اور حزب اسلامی کے درمیان ہونے والے سمجھوتے پر دستخط کا خیر مقدم کیا ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن کا خواہاں ہے، جس ضمن میں ہم افغان تسلیم شدہ اور افغان قیادت والی امن کی تمام مخلص کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ ترجمان نے اتوار کے روز جاری ہونے والے ایک بیان میں مزید کہا کہ افغانستان کے لوگ امن اور خوشحالی کے حقدار ہیں۔ بقول ترجمان، پاکستان افغانستان میں امن اور استحکام کے اپنے عزم پر قائم ہے، چونکہ یہ بات اس خطے خصوصی طور پر پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ہے۔ جنوب مشرقی افغانستان میں ہونے والی مشتبہ امریکی فضائی کاروائی کے دوران خیال کیا جاتا ہے کہ انتہا پسند پاکستانی طالبان کا ایک چوٹی کا کمانڈر اور ان کے متعدد ساتھی ہلاک ہو گئے۔ یہ حملہ رات گئے صوبہ پکتیکا کے ضلع برمل میں کیا گیا، جو پاکستانی سرحد سے ملحقہ علاقہ ہے۔ شدت پسندوں کے ذرائع کے مطابق رئیس خان، جنہیں اعظم طارق کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، جن کا تعلق خود ساختہ تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ڈی پی سے تھا، اور ان کا بیٹا ہلاک ہونے والوں میں شامل ہیں۔ امریکی فوج نے اتوار کے روز وائس آف امریکہ سے اس بات کی تصدیق کی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اس علاقے میں 2 فضائی کارروائیاں کی گئیں، تاہم سیکیورٹی کی وجوہ کی بنا پر ان پر گفتگو سے گریز کیا گیا ہے۔ پاکستان میں دہائیوں سے مقیم افغان پناہ گزین اب اپنے وطن واپس آنا شروع ہو گئے ہیں، اور رضاکارانہ طور پر واپس آنے والوں کو اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین یعنی یو این ایچ سی آر کی طرف سے بھی مراد دی جا رہی ہیں، لیکن اپنے آبائی وطن آنے والے کچھ لوگ نالام بھی دکھائی دیتے ہیں۔ حال ہی میں پاکستان سے واپس آنے والے 500 افغان پناہ گزین مشرقی صوبہ لغمان کے ایک علاقے گہری لختی کے میدان میں ایک مشکل صورتحال میں گزر اوقات کر رہے ہیں، جہاں نہ تو ان کے پاس پینے کا صاف پانی میسر ہے اور نہ ہی زندگی کی باقی بنیادی سہولیات۔ لغمان میں پناہ گزینوں کی دیکھ بھال کے محکمے کے ایک عہدیدار کاظم حکیال نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ گہری لختی میں آنے والے ان لوگوں کا علم نہیں تھا، اور اس طرف توجہ دلائے جانے کے بعد اب وہ اپنے کارکنان کو وہاں بھیجیں گے اور صورتحال کا جائزہ لے کر ان کی مدد کے لیے اقدام کیے جائیں گے۔ تفصیلی رپورٹ ہمارے اگلے بلٹن میں سنیے گا، گل رخ سے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے حلب میں تشدد میں ہونے والے مہلک اضافے کے بارے میں فوری مذاکرات کا انعقاد کیا ہے، جہاں شام اور روس کے جیٹ طیاروں نے باغیوں کے زیر کنٹرول شہر کے مشرقی حصے میں بمباری کی۔ امریکہ، فرانس اور برطانیہ نے روس پر دباؤ ڈالنے کے لیے ہنگامی اجلاس منعقد کیا کہ وہ اپنے حلیف شام پر کنٹرول رکھے کہ وہ شہر میں پھنسے 2.5 لاکھ افراد پر حملوں کو روکے۔ اس حملے میں میزائل اور بیرل بموں کے ساتھ ساتھ توپ خانے سے بھی فائرنگ کی گئی، جس سے عمارتیں ڈہ گئیں اور گلی کوچوں میں ملبہ پھیل گیا۔ امریکی سفیر سمانتھا پاور نے کہا کہ گزشتہ 3 روز میں 150 سے زائد فضائی حملے کیے گئے۔ انہوں نے روس اور شام کو مورد الزام ٹھہرایا کہ وہ حلب کو واپس لینے کی کوشش میں کارروائی کر رہے ہیں۔ برطانوی سفیر میتھیو رائے کرافٹ نے کہا کہ جب ہم نے سوچا کہ صورتحال مزید بگڑ نہیں سکتی تو یہ ایسا ہو گیا۔ بدھ سے شروع ہونے والی اس کارروائی میں کم سے کم 115 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں بیشتر شہری ہیں۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے اسٹیفن دی مستورا کا کہنا ہے کہ ہم نے اس کی رپورٹیں دیکھی ہیں، اور اگر ان کی تصدیق ہو جاتی ہے تو ممکن ہے کہ ان کا شمار جنگی جرائم کے زمرے میں آ۔ عراق میں عہدیداروں نے کہا کہ ایک خود کش حملہ آور نے بغداد میں خود کو دھماکے سے اڑا دیا، جس کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک جبکہ 19 زخمی ہو گئے۔ اسکان علاقے میں کیے گئے اس حملے کی فوری طور پر کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اس علاقے میں شیعہ آبادی کی اکثریت ہے، تاہم داعش باقاعدگی سے بغداد کے پرہجوم علاقوں میں حملے کرتا آیا ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ بورس جانسن نے ہفتے کے روز کہا کہ برطانیہ کو یورپی یونین سے اپنے اخراج کا باضابطہ عمل شروع کرنے سے پہلے کچھ اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے، اور ان اقدامات کے بعد برطانیہ اس عمل کو سست نہیں پڑنے دے گا۔ جانسن نے جون میں ہونے والے ریفرنڈم میں برطانیہ کے یورپی یونین سے اخراج کی تحریک کی قیادت کی تھی، اور انہوں نے بی بی سی ٹیلی ویژن کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ ان کا ملک 2019 میں یورپی پارلیمان کے آئندہ انتخاب سے قبل الگ ہو سکتا ہے، تاہم اس بارے میں کسی حتمی وقت کا تعین کرنے سے انکار کر دیا۔ ترکی میں عیسائی اور یہودی گروپ انتہا پسندی کے خطرے کے پیش نظر زیادہ خوف زدہ ہو رہے ہیں، کیونکہ دہشت گردی کے حملے بڑھ رہے ہیں اور حکومت نے ناکام بغاوت کے بعد ہنگامی صورتحال کا اعلان کر رکھا ہے۔ ترکی کی اقلیتی برادریوں کے نمائندوں نے وائس آف امریکہ کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ 7.90 کروڑ کی غالب اکثریت والی مسلمان آبادی میں مسیحی اور یہودی انتہائی اقلیت میں ہیں، لیکن حکومت نواز میڈیا اور بعض سرکاری عہدیدار انہیں بھی جولائی کی ناکام بغاوت میں کردار ادا کرنے کا الزام دیتے ہیں۔ اگست میں جمہوریت اور شہدا ریلی میں 3 مقررین نے اقلیت کو بغاوت کی سازش تیار کرنے والے حملہور قرار دیا، جبکہ بعض مسیحی اور یہودی لیڈروں نے اس ریلی میں حکومت کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے طور پر شرکت کی تھی۔ جہادی گروپ بوکو حرام کے لیڈر نے سوشل میڈیا پر جاری ایک ویڈیو میں کہا کہ ان کی صحت اچھی ہے، اور انہوں نے نائجیریا کی فوج کے ان بیانات کو مسترد کر دیا کہ وہ شدید زخمی ہوئے۔ ہاؤسا عربی اور انگریزی میں بات کرتے ہوئے ابو بکر سکاو کے حوالے سے بات کرنے والے ایک شخص نے 40 منٹ طویل ویڈیو میں فوج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے سوشل میڈیا پر یہ خبر دی کہ مجھے زخمی یا ہلاک کیا ہے، لیکن میں موجود ہوں۔ یہ ویڈیو یوٹیوب پر جاری کی گئی ہے اور 25 ستمبر کی تاریخ کے ساتھ اس کا اجرا ہوا۔ امریکہ میں 26 ستمبر کو ریپبلکن اور ڈیموکریٹ امیدواروں کے درمیان ہونے والا مباحثہ فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ممکن ہے 10 کروڑ ناظرین اسے دیکھیں، اور ایک ہی اسٹیج پر پہلی مرتبہ دونوں امیدواروں کے بارے میں جانچ کی جا سکے۔ دونوں امیدواروں کے لیے بڑی آزمائش کا موقع ہے۔ ناظرین نہ صرف اس بات پر توجہ دیں گے کہ کیا کہا جا رہا ہے، بلکہ کیسے کہا جا رہا ہے اور دونوں امیدواروں کا ایک دوسرے کے لیے رد عمل کا کیا ہے۔ دونوں صدارتی امیدواروں کے لیے 3 مباحثے ہوں گے، جبکہ ایک مباحثے میں دونوں پارٹیوں کے نائب صدور کے لیے امیدوار بھی حصہ لیں گے۔ اور امریکہ کی ریاست شمالی کیرولائنا کے شہر شارلٹ کی پولیس نے گزشتہ منگل کو پولیس افسر کے ہاتھوں ایک سیاہ فام شخص کی ہلاکت کی 2 ویڈیوز جاری کر دی ہیں۔ اس واقعے کے خلاف کئی روز سے مظاہرے جاری تھے، جن میں ان ویڈیوز کے جاری کرنے کا مطالبہ کیا جاتا رہا کہ اس واقعے کی اصل حقیقت کے بارے میں معلوم کیا جا سکے۔ گزشتہ روز یعنی ہفتے کے دن لاکھوں افراد واشنگٹن کے نیشنل مال پر جمع ہوئے، جہاں صدر براک اوباما نے سمتھ سونین کے افریقی امریکی تاریخ اور کلچر کے میوزیم کا افتتاح کیا۔ کرس سمکنز کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
صدر اوباما نے کہا کہ ہم اس میوزیم کے دروازے دنیا کے لیے کھولتے ہیں۔ سامعین، یہ امریکہ کا سب سے نیا میوزیم ہے، اور اس کا افتتاح اس ملک کے پہلے سیاہ فام صدر کے ہاتھوں ہونا بہت ہی موزوں تھا۔
What this museum does show us is that even in the face of oppression, even in the face of unimaginable difficulty, America has moved forward.
صدر اوباما کہہ رہے ہیں کہ یہ میوزیم ہمیں دکھاتا ہے کہ جب وہ استبداد کے سامنے اور ناقابل تصور دشواریوں کے سامنے بھی امریکہ آگے بڑھا ہے، لہٰذا یہ میوزیم ہمارے دور کے مباحثوں کے لیے سیاق و سباق فراہم کرتا ہے۔ ایک ایسے چرچ کے گھنٹے کو بجا کر جسے آزاد ہونے والے سیاہ فام امریکیوں نے تعمیر کیا تھا، صدر نے باضابطہ طور پر اس میوزیم کا افتتاح کیا۔ یہ جشن وہ ہزاروں لوگ منا رہے تھے جو سفر طے کر کے ملک کے دارالحکومت میں آئے تھے، تاکہ ان افراد میں شامل ہوں جنہوں نے سب سے پہلے اس میوزیم کو دیکھا۔ اس میں وقت کا وہ سفر دکھایا گیا ہے جس کا آغاز غلامی، نسلی تفریق اور نسلی امتیاز کے تاریخ دور سے ہوا تھا۔
And a lot of people don't want to talk about slavery, but I think it's very important because our ancestors came
یہاں موجود ایک خاتون وانڈا مور نے کہا کہ بہت سے لوگ غلامی کے بارے میں بات کرنا نہیں چاہتے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایسا کرنا بہت اہم ہے، کیونکہ ہمارے آبا و اجداد کو افریقہ سے یہاں لایا گیا تھا، وہ غلام تھے، اور میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی شرمسار ہونے والی بات ہے۔ میرے خیال میں ان میں انتہائی استقامت تھی اور وہ اتنے آگے اسی لیے بڑھ سکے۔ سامعین، اس میوزیم میں نمائش کے لیے جو چیزیں رکھی گئی ہیں وہ خاندانوں نے دی ہیں، اور وہ ہمیں صرف مشہور لوگوں کی کہانیاں نہیں سناتی، بلکہ ان عام انسانوں کی داستان بھی سناتی ہیں جو اپنی زندگیاں بہتر بنانے کے عزم پر ڈٹے رہے تھے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
حکام کے مطابق امریکہ کی شمال مغربی ریاست میں مال پر مہلک شوٹنگ کے سلسلے میں ایک 20 سالہ مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ اوک ہاربر واشنگٹن کے ارجن سیٹین کو وسیع پیمانے پر تلاش کے تقریباً 24 گھنٹے بعد حراست میں لیا گیا۔ نقل مکانی کرنے والے ترک باشندے کو ابتدا میں غلطی سے ہسپانوی قرار دیا گیا تھا۔ اس شوٹنگ کا محرک معلوم نہیں ہو سکا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ سیٹین کو ایک شیرف نے اوک ہاربر میں ایک گلی سے گرفتار کیا۔ اس کو یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ علاقے میں موجود ہے۔ سیٹین نے برلنگٹن شہر کے کیسکیڈ مال کے اندر میسی اسٹور میں 4 عورتوں اور ایک مرد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اردن میں ایک عدالت کے باہر ایک مسلح شخص نے معروف اردنی مصنف کو گولی مار کر ہلاک کر دیا. انہیں اپنے فیس بک صفحات پر ایک کارٹون شائع کرنے کے الزامات کا سامنا تھا جس کے تحت انہیں توہین مذہب کا مرتکب قرار دیا گیا. ناہید حتار کو عمان کے پیلس آف جسٹس کے سامنے گولی مار کر ہلاک کیا گیا. حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا ہے. سرکاری خبر رسان ادارے پیٹرا نے خبر دی ہے. حتار مسیحی تھے اور ان کا کہنا تھا کہ یہ کارٹون جہادیوں کا مضحکہ اڑانے کے لیے تھا. سربیا کے دارالحکومت بلغرات تارکین وطن اور پناہ گزینوں کے جمع ہونے کا ایک نیا مرکز بن گیا ہے جس سے پہلے ہمسایہ ملک ہنگری نے بے گھر ہونے والے افراد کو اپنی سرحدیں پار کرنے کے لیے سخت اقدام اٹھائے ہیں. سربیا کی حکومت نے متعدد بار یہ بیان دیا ہے کہ اگر ہمسایہ ملک کروشیا اور ہنگری اپنے ملک میں تارکین وطن کی آمد کو روکیں گے تو سربیا کو اپنے علاقے کو محفوظ بنانا ہوگا، ورنہ وہ بھی تارکین وطن اور پناہ گزینوں کا مرکز بن جائے گا. میکسیکو میں تیل کی سرکاری کمپنی نے بتایا کہ وہ خلیج میکسیکو میں تیل سے بھرے ایک ٹینکر جہاز پر لگی آگ بجھانے کا کام کر رہی ہے. کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی اور بحریہ نے عملے کے 31 افراد کو بچا لیا ہے. میامی مارلنز میجر لیگ بیس بال ٹیم نے بتایا ہے کہ ان کے معروف دائیں ہاتھ سے کھیلنے والے پچر ہوزے فرنانڈس کشتی کے ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے. مارلنز کا کہنا ہے کہ ہوزے فرنانڈس کے المناک نقصان پر انتہائی رنجیدہ ہیں اور ان کی دعائیں اس مشکل وقت میں فرنانڈس کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں. خبریں ختم ہوئیں. اور آئیے اب آپ کو ہم سنواتے ہیں یہاں پر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹک پارٹیوں کی کل صدارتی مباحثے کا آغاز ہونے والا ہے. یہ پہلا مباحثہ ہے جو کہ تین مباحثوں کی ایک کڑی ہے. اس سلسلے میں مختلف تجزیہ کاروں کی رائے کیا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں یاسمین جمیل کی اس رپورٹ میں.
پہلا مباحثہ ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک کلیدی موقع ہوگا، جو حالیہ ہفتوں میں ڈیموکریٹک امیدوار ہلری کلنٹن کے خلاف رائے عامہ کے جائزوں میں ایک خلا کو پر کر چکے ہیں.
We will make America strong again. We will make America safe again. And we will make America great again. Thank you. God bless you.
ہم امریکیوں کو ایک بار پھر مضبوط بنائیں گے، ہم امریکہ کو ایک بار پھر محفوظ بنائیں گے، اور ہم امریکہ کو ایک بار پھر عظیم بنائیں گے. آپ کا شکریہ، خدا آپ کا حامی و ناصر ہو، شکریہ. یہ الفاظ تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے. مس کلنٹن اس مباحثے کو اپنے حامیوں کو ایک بار پھر یہ یقین دلانے کے لیے اور اپنے اس پیغام پر زور دینے کے لیے استعمال کرنے کے منتظر ہیں کہ وہ ایک مزید ہمہ جہت اور ہمہ پہلو معیشت تعمیر کرنا چاہتی ہیں.
We're all of value in the United States of America, the greatest country in the world. We believe everyone is created equal.
ہم سب اہمیت کے حامل ہیں. ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں، دنیا کے سب سے بڑے ملک میں، ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہر ایک کو برابر پیدا کیا گیا ہے. یہ الفاظ تھے ہلری کلنٹن کے. جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے میتھیو ڈیلک کہتے ہیں کہ یہ مباحثے امکانی طور پر پانسا پلٹنے والی ایک تقریب کے طور پر منعقد ہو رہے ہیں. ان کے الفاظ،
Now the election is closer than a lot of people anticipated, and so it matters a great deal for both of them.
اس وقت انتخاب اس سے زیادہ سخت ہے جتنا کہ بہت سے لوگوں نے پیش گوئی کی تھی، اس لیے یہ ان دونوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. ٹرمپ اور کلنٹن دونوں نے اس سال کے شروع میں اپنی اپنی پارٹیوں کے پرائمری مباحثوں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا. اس وقت انتخاب اس سے زیادہ سخت ہے جتنا کہ بہت سے لوگوں نے پیش گوئی کی تھی، اور اس لیے یہ ان دونوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. ٹرمپ اور کلنٹن دونوں نے اس سال کے شروع میں اپنی اپنی پارٹیوں کے پرائمری مباحثوں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے اسٹیفن وائن کہتے ہیں کہ مسٹر ٹرمپ کی طبیعت میں غیر مستقل مزاجی مس کلنٹن کے لیے ایک چیلنج ہے.
The thing about Donald Trump is that he is not as disciplined as Hillary Clinton. If you get under Donald
Trump کے بارے میں یہ بات خاص ہے کہ وہ اتنے منظم نہیں ہیں جتنے کہ ہلری کلنٹن ہیں. اگر آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کسی بات پر ناراض کیا تو ان کا رد عمل بہت زیادہ ذاتیات پر مبنی ہوتا ہے. جارج میسن یونیورسٹی کے جرمی مائر کہتے ہیں کہ دونوں امیدواروں کو ووٹروں کی جانب سے ناپسندیدگی کے بلند درجوں کا سامنا ہے، اور مباحثے موقع بھی ہیں اور خطرہ بھی. ان کے الفاظ،
What a debate can do is give a candidate a second chance to make a different impression or cement a negative impression.
ایک مباحثہ کسی بھی امیدوار کو ایک مختلف تاثر بنانے یا کسی منفی تاثر کو دور کرنے کا ایک دوسرا موقع فراہم کر سکتا ہے. یہ الفاظ تھے جارج میسن یونیورسٹی کے جرمی مائر کے. دونوں امیدواروں کے درمیان کل 3 صدارتی مباحثے ہوں گے اور نائب صدارت کے دونوں امیدواروں ڈیموکریٹک پارٹی کے ٹم کین اور ریپبلکن مائک پینس کے درمیان ایک بالمشافہ مباحثہ ہوگا. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آج فکروفن میں باتیں ہوں گی تصور خانم سے.
اگر تم مل جاؤ زمانہ چھوڑ دیں گے ہم, اگر تم مل جاؤ زمانہ چھوڑ دیں گے ہم.
تصور خانم گائکی میں اپنے خاص انداز کی وجہ سے جانی جاتی ہیں اور لوگوں میں بے حد مقبول بھی ہیں. وہ اس بارے میں کہتی ہیں,
لوگ مثلا کہیں ہوتا ہے نا, نام نہیں یاد رہتا ہے, کہیں جا رہی ہوں تو آپس میں عورتیں ہیں باتیں کر رہی ہیں, یہ وہ ہے وہ نا, وہ جو ناک چڑھاتی ہے, نام نہیں یاد رہتا تو ناک ان کو یاد ہے.
گلوکاری کے شوق کے بارے میں انہوں نے کہا,
بچپن سے مجھے شوق تھا گانے کا بہت, اور میری ایک پھپھو تھی, وہ ریڈیو پہ وہ گایا کرتی تھی, پروگرام کیا کرتی تھی, ان کو بھی سن سن کے, پھر میڈم جی کی تو میں بہت ہی فین ہوں, تو ان کو سننا اور ان کو دیکھنا میرے لیے تو یہ ہے کہ ایک جیسے عید کا چاند چڑھ آتا ہے. میں ان کو بہت پسند کرتی ہوں, ان کو سن سن کے میں نے اپنی گائکی شروع کی.
تصور خانم کی شادی ایک روایتی بلوچ گھرانے میں ہوئی جبکہ ان کا تعلق پنجاب سے ہے. انہیں یہ سب کیسا محسوس ہوا جانتے ہیں تصور خانم سے.
یہ میں بتاؤں آپ کو کہ انہوں نے مجھے کبھی منع نہیں کیا کہ آپ اپنے پروگرام یا اپنا گائیں, آپ اپنی آپ کی خوشی ہے, آپ اپنے شوق سے, میں کبھی بھی آپ کو منع نہیں کروں گا. مگر وہ بچوں کی وجہ سے, کیونکہ میں یہاں کی تھی پنجاب سے اور وہاں سندھ میں میرا جانا ہوا, وہاں رہنا, اور وہاں پھر ایک ہوتا ہے نا کہ مثلا اپنے بچوں کو خود ہی وہ کرنا, دیکھ بھال, کھانا پلانا, نہانا, یہ وہ, تو میں نے وہ اپنے اوپر رکھا زیادہ, اس وجہ سے میں ادھر ٹائم نہیں دے پائی. اور مجھے جب بھی کوئی موقع ملا ٹی وی کا, ٹی وی میں پروگرام کرنے کا, تو انہوں نے مجھے نہیں روکا, جب بھی انہوں نے بلایا میں نے پروگرام کیے آ کر.
یہ سب تو سونیا ہائے وے من مونیا, یہ سب تو سونیا ہائے وے من مونیا, میں تیری ہو گئی پیار وچ کھو گئی, یہ سب تو سونیا ہائے وے من مونیا.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 11:30, بھارت میں 12 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2:30 بجے ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت کی قیادت اشتعال انگیز بیانات اور بے بنیاد الزامات کے ذریعے اسے بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے. دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے اتوار کے روز اپنے ایک بیان میں کہا کہ اعلیٰ ترین سیاسی سطح پر غیر ذمہ دارانہ رویہ قابل افسوس ہے. اس سے پہلے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ہفتے کو کیرالا میں اپنی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان خطے میں دہشت گرد برآمد کر رہا ہے اور وہ سفارتی طور پر اپنے پڑوسی ملک کو بین الاقوامی برادری میں تنہا کر دیں گے. بھارت کی ریاست مہاراشٹر کی ایک سیاسی جماعت ایم این ایس کی جانب سے پاکستانی فنکاروں کو بھارت چھوڑ دینے کی 48 گھنٹے کی دھمکی کی مدت ختم ہو گئی, تاہم ابھی تک اس کی جانب سے کوئی تازہ بیان سامنے نہیں آیا. اس دھمکی پر بھارت میں ملا جلا رد عمل دیکھا گیا تھا. پاکستان نے حکومت افغانستان اور حزب اسلامی کے درمیان ہونے والے سمجھوتے پر دستخط کا خیر مقدم کیا ہے. ایک بیان میں پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن کا خواہاں ہے, جس ضمن میں ہم افغان تسلیم شدہ اور افغان قیادت والی امن کی تمام مخلص کوششوں کی حمایت کرتے ہیں. ترجمان نے اتوار کے روز جاری ہونے والے بیان میں مزید کہا کہ افغانستان کے لوگ امن اور خوشحالی کے حقدار ہیں. بقول ترجمان, پاکستان افغانستان میں امن اور استحکام کے عزم پر قائم ہے, چونکہ یہ بات اس خطے خصوصی طور پر پاکستان کے وسیع تر میں ہے. پاکستان میں حکام نے کہا ہے کہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن سے قبل نقل مکانی کر کے سرحد پار افغانستان جانے والے خاندانوں کی وطن واپسی اور گھروں میں دوبارہ آبادکاری کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. تفصیل کے ساتھ پشاور سے شمیم شاہد.
جون 2014 میں شمالی وزیرستان میں چھپے عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن شروع ہونے سے قبل یہاں کے لاکھوں مکینوں کو اپنا گھر بار چھوڑ کر دیگر علاقوں میں منتقل ہونا پڑا. ان کی ایک بڑی تعداد صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں منتقل ہو گئی, جبکہ ہزاروں کی تعداد میں خاندان سرحد پار افغانستان کے صوبہ خوست اور پکتیکا منتقل ہو گئے. فوج کی طرف سے کیے گئے آپریشن ضرب عضب کے نتیجے میں شمالی وزیرستان کے ایک بڑے حصے کو دہشت گردوں سے پاک کیے جانے کے بعد صوبہ خیبر پختونخوا میں مقیم اندرونی طور پر نقل مکانی کرنے والی قبائلیوں کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. تاہم افغانستان منتقل ہونے والے افراد کی واپسی کا عمل تاحال شروع نہیں ہو سکا ہے. پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ ان کی وطن واپسی سے پہلے ضروری تھا کہ یہ لوگ شمالی وزیرستان کی پولیٹیکل انتظامیہ کی طرف سے شروع کیے گئے رجسٹریشن کے عمل کے تحت اپنے خاندانوں کے افراد کے بارے میں مکمل قواعد فراہم کرتے. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے شمالی وزیرستان کے پولیٹیکل ایجنٹ کامران افریدی نے بتایا کہ چند ماہ قبل افغانستان منتقل ہونے والے قبائلی خاندانوں کی رجسٹریشن کا عمل شروع کیا گیا تھا, تاہم ابھی تک ایسے خاندانوں کی ختمی اعداد و شمار مکمل طور پر حاصل نہیں ہو سکے ہیں. انہوں نے بتایا کہ اب تک ایسے 8,500 خاندانوں کے قواعد کی حاصل ہو سکے ہیں. کامران افریدی نے کہا کہ ان خاندانوں کی باعزت واپسی کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور ان کے بقول جیسے ہی ان کے بارے میں مکمل اعداد و شمار حاصل ہو جائیں گے ان کی واپسی کا عمل غلام خان کی سردی گزرگاہ کے راستے شروع کر دیا جائے گا.
ان سے ہم ان کا ڈیٹا لینا چاہ رہے تھے کہ ان کی فیملیز کی ڈیٹیل, کہ کتنے فیملیز ہیں, کتنے مرد عورتیں, کتنی ہیں, بچے کتنے ہیں, تاکہ ان کے لیے ٹرانسپورٹ اسی حساب سے ہم ارینج کر سکیں. نمبر ون. نمبر ٹو, ہم یہ چاہتے تھے کہ ان کو ہم ساروں کو اکٹھے تو نہیں لا سکتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ ہر پر ڈے کے حساب سے قافلہ آنا ہوگا 200-300 فیملیز کا, اس میں ان کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر دیں.
کامران افریدی نے کہا کہ سرحد پار افغان صوبے خوست میں مقیم کئی ایک پاکستانی قبائلی خاندانوں کو شمالی وزیرستان کی پولیٹیکل انتظامیہ سے رابطہ کرنے میں مقامی انتظامیہ کی طرف سے کچھ مشکلات کا سامنا ہے. اس سلسلے میں پاکستانی حکام افغان حکام سے رابطے میں ہیں. دوسری طرف پاکستان میں تعینات ایک افغان سفارتکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس امر کی تردید کی کہ پاکستانی قبائلیوں کو پاکستان واپس آنے سے روکا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین یو این ایچ سی آر کے مطابق 30,000 سے زائد پاکستانی قبائلی خاندان بطور پناہ گزین افغانستان میں مقیم ہیں جن کی تعداد 2,00,000 سے زائد ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
حال ہی میں پاکستان سے واپس آنے والے 500 افغان پناہ گزین مشرقی صوبہ لقمان کے ایک علاقے گیری لختی کے میدان میں مشکل صورتحال میں گزر اوقات کر رہے ہیں. ٹیلی ویژن آشنا کے ذبیح اللہ غازی کی رپورٹ کے ساتھ گل رخ.
پاکستان میں دہائیوں سے مقیم افغان پناہ گزین اب اپنے وطن واپس آنا شروع ہو گئے اور رضاکارانہ طور پر واپس آنے والوں کو اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین یو این ایس سی آر کی طرف سے مراد بھی دی جا رہی ہیں، لیکن اپنے آبائی وطن آنے والے لوگ کچھ نالا بھی دکھائی دیتے ہیں. حال ہی میں پاکستان سے واپس آنے والے 500 افغان پناہ گزین مشرقی صوبہ لغمان کے ایک علاقے گری لختی کے میدان میں ایک مشکل صورتحال میں گزر اوقات کر رہے ہیں. یہاں نہ تو ان کو پینے کا صاف پانی میسر ہے اور نہ ہی زندگی کی باقی بنیادی سہولتیں. یہ لوگ وطن واپس آتے ہوئے بہت سا سامان بھی اپنے ساتھ لائے، جن میں ریفریجریٹر اور ایئر کنڈیشنرز بھی شامل ہیں، لیکن ان کے بقول یہاں یہ چیزیں ان کے لیے بالکل بیکار ہیں کیونکہ یہاں بجلی کی سہولت دور دور تک موجود نہیں. یہاں موجود تانیہ نامی خاتون کہتی ہے، کہ انہیں پینے کا صاف پانی نہ ملنے کے مسئلے کا سامنا ہے. ان کے بقول جو پانی یہاں ذخیرہ ہے ان میں کیڑے بھی ہیں. بیماری کی صورت میں یہ لوگ علاج معالجے سے بھی محروم ہیں، کیونکہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اسے 15 کلومیٹر کا سفر طے کر کے شفاخانے جانا پڑتا ہے. افغان حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ پناہ گزینوں کی آبادکاری کے لیے منصوبہ تیار کر چکے ہیں، جس کے تحت انہیں رہائش اور روزگار کے لیے سہولت فراہم کی جائے گی. تاہم گیری لختی میں خیمہ لگا کر گزر بسر کرنے والے حکمت اللہ کہتے ہیں کہ یہاں تو انہیں کوئی پوچھنے بھی نہیں آیا. موسم خراب ہونے کی صورت میں ان لوگوں کے لیے زندگی اور مشکل ہو جاتی ہے، اور تیز ہوائیں جب چلتی ہے تو ان کے لیے اپنے خیموں کو قائم کرنا بھی دشوار ہو جاتا ہے. لغمان میں پناہ گزینوں کی دیکھ بھال کے محکمے کے ایک عہدیدار کاظم حکیال نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ گیری لختی میں آنے والے ان لوگوں کا علم نہیں تھا، اور اس کی طرف توجہ دلائے جانے کے بعد اب وہ اپنے کارکنان کو وہاں بھیجیں گے اور صورتحال کا جائزہ لے کر ان کی مدد کے لیے اقدام کیے جائیں گے.
دا چھو اس خبر سن انشاءاللہ دوی پر مورد کے بس کار کو یو حیات بارولی ہو اور دوی پر نزدین بررسی کی دوی مشکلات بمونگا انشاءاللہ چطر یو حد پورے.
گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جنوب مشرقی افغانستان میں ہونے والی مشتبہ امریکی فضائی کاروائی کے دوران خیال کیا جاتا ہے کہ انتہا پسند پاکستانی طالبان کا ایک چوٹی کا کمانڈر اور ان کے متعدد ساتھی ہلاک ہو گئے. یہ حملہ رات گئے صوبہ پکتیکا کے ضلع برمل میں کیا گیا جو پاکستانی سرحد سے ملحقہ علاقہ ہے. شدت پسندوں کے ذرائع کے مطابق رئیس خان، جنہیں اعظم طارق کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اور جن کا تعلق خود ساختہ تحریک طالبان پاکستان سے تھا، ان کا بیٹا ہلاک ہونے والوں میں شامل ہے. امریکی فوج نے اتوار کے روز وائس آف امریکہ سے اس بات کی تصدیق کی جس نے بتایا ہے کہ اس علاقے میں 2 فضائی کارروائیاں کی گئیں، تاہم سیکیورٹی وجوہ کی بنا پر ان پر گفتگو سے گریز کیا گیا. 26 सितंबर को अमरीका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट उम्मीदवारों के दरमियान होने वाला मुबाहिसा फैसला कुन साबित हो सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक मुमकिन है 10 करोड़ नाजरीन इसे देखें और एक ही स्टेज पर पहली मरतबा दोनों उम्मीदवारों के बारे में जांच हो सके। दोनों उम्मीदवारों के लिए बड़ी आजमाइश का मौका है। नाजरीन न सिर्फ इस बात पर तवज्जो देंगे कि क्या कहा जा रहा है बल्कि कैसे कहा जा रहा है और दोनों उम्मीदवारों का एक दूसरे के लिए रद्द अमल क्या है। दोनों सदारती उम्मीदवारों के लिए 3 मुबाहिसे होंगे जबकि एक मुबाहिसे में दोनों पार्टियों के नायब सदूर के लिए उम्मीदवार भी हिस्सा लेंगे। अमरीका में स्याह फाम आबादी की तारीख व तमदन मुख्तलिफ अदवार में उनके साथ रवा रखे जाने वाले सलूक और मसाइल पर बबनी नबूनों और अशिया को अजायब घर में रखा गया है जिसका बाकायदा तौर पर इफ्तताह कर दिया। सदर बराक ओबामा ने हफ्ते को अपने हफ्तावार खिताब में स्याह फाम अमरीकी तारीख और सकाफत पर मबनी कायम होने वाले नए अजायब घर को ताज़ा तरीन अमरीकी अलामत करार दिया है। अमरीका की रियासत शिमाली कैरोलिना के शहर शार्लट की पुलिस ने गुज़श्ता मंगल को पुलिस अफसर के हाथों एक स्याह फाम शख्स की हलाकत की 2 वीडियोस जारी कर दी हैं। इस वाक़े के खिलाफ कई रोज़ से मुजाहरे जारी थे जिनमें इन वीडियोस के जारी करने का मुतालबा किया जाता था कि वाक़े की वक्त की असल हकीकत मालूम की जा सके।
All I see is peaceful protests. People from different backgrounds and people from different, you know, races are out here supporting this movement. So I think it's important.
یہ صاحب کہہ رہے ہیں مظاہرین میں سے یہ ایک صاحب ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پرامن مظاہرہ ہے اور اس میں مختلف کمیونٹیز کے لوگ شامل ہیں اور یہ بڑے اپنی آزادی کے مظاہرے کے ساتھ اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ادھر شارلٹ کے ایک رہائشی کینڈرک سٹیل نے کہا
This is the demonstration of free people. So you're going to continue to see different people from all nationalities because this is a free movement. It's about being free.
کینڈرک سٹیل کہتے ہیں کہ یہ مظاہرہ غیر جانبدار لوگوں کا ہے اس لیے آپ مختلف قومیتیں رکھنے والے افراد کو دیکھ سکیں گے کیونکہ یہ ایک آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحریک ہے یہ آزادی سے متعلق ہے۔ اس سے پہلے مظاہرین نے ٹیپ جاری کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ مظاہرین چاہتے تھے کہ پولیس افسروں کے جسم پر لگے کیمروں میں ریکارڈ ہونے والی ویڈیوز جاری کی جائیں جن کا تعلق اسکاٹ کی شوٹنگ سے تھا لیکن ان ویڈیوز کے جاری ہونے کے باوجود صورتحال واضح نہیں ہو سکی اور اس بات کا تعین نہیں کیا جا سکا کہ آیا اسکاٹ مسلح تھا یا نہیں۔ اس میں صرف یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ سیاہ فام شخص گاڑی سے نکلتا ہے پیچھے کی جانب بڑھتا ہے۔ پولیس افسر اسے پستول زمین پر رکھنے کو کہہ رہا ہے۔ مقامی پولیس کے سربراہ نے صحافیوں کو بتایا کہ اہلکاروں کو ایسے بھی لگا کہ اسکاٹ نے پستول تھام رکھی ہے اور یہی وجہ ہے کہ منشیات اور اسلحے کے تناظر میں اسے امن عامہ کے لیے خطرہ تصور کیا گیا۔ ان کے بقول اسکاٹ اپنے گاڑی سے نکلنا لیکن اس نے پستول نہیں چھوڑی جس پر ایک پولیس اہلکار نے اس پر گولی چلا دی۔ تاہم اسکاٹ کے خاندان نے ہفتے کو پریس کانفرنس میں اس ساری صورتحال پر سوال اٹھایا۔ ان کے بھائی نے کہا کہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد بدقسمتی سے ہمارے جوابات سے زیادہ سوالات ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے حلب میں تشدد میں ہونے والے مہلک اضافے کے بارے میں فوری مذاکرات کا انعقاد کیا جہاں شام اور روس کے جیٹ طیاروں نے باغیوں کے زیر کنٹرول شہر کے مشرقی حصے میں بمباری کی۔ امریکہ، فرانس اور برطانیہ نے روس پر دباؤ ڈالنے کے لیے ہنگامی اجلاس منعقد کیا کہ وہ اپنے حلیف شام کو کنٹرول کرے کہ وہ شہر میں پھنسے 2.5 لاکھ افراد پر حملوں کو روک دے۔ اس حملے میں میزائل اور بیرل بموں کے ساتھ ساتھ توپ خانے سے بھی فائرنگ کی گئی جس سے عمارتیں ڈھہ گئیں اور گلی کوچوں میں ملبہ پھیل گیا۔ امریکی سفیر سمانتا پاور نے کہا کہ گزشتہ 3 روز میں 150 سے زائد فضائی حملے ہوئے۔ انہوں نے روس اور شام کو مورد الزام ٹھہرایا کہ وہ حلب کو واپس لینے کی کوشش میں کارروائی کر رہے ہیں۔ برطانوی سفیر میتھیو رائیکرافٹ نے کہا کہ جب ہم نے سوچا کہ صورتحال مزید بگڑ نہیں سکتی تو ایسا ہو گیا۔ بدھ سے شروع ہونے والی اس کارروائی میں کم سے کم 115 افراد ہلاک ہو گئے جن میں بیشتر شہری ہیں۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے سٹیفن ڈی مستورا نے کہا کہ ہم نے اس کی رپورٹیں دیکھی ہیں اور اگر ان کی تصدیق ہو جاتی ہے تو ممکن ہے ان کا شمار جنگی جرائم کے زمرے میں آئے۔ ادھر شام کی فوجوں اور اس کے اتحادیوں نے حلب شہر کے شمالی مضافات میں واقع ایک اہم فلسطینی پناہ گزین کیمپ پر ایسے میں دوبارہ قبضہ کر لیا ہے جب باغیوں کے زیر قبضہ اس شہر کے مشرقی حصوں پر روس کی بھاری فضائی حملے جاری ہیں۔ ان حملوں کے باعث عمارتیں مسمار ہو چکی ہیں۔ قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے ایڈورڈ جیرینین کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
غیر پیشہ ورانہ انداز میں بنائی گئی ایک ویڈیو میں باغیوں کے زیر قبضہ مشرقی حصے میں وہ کئی منزلہ عمارتیں دکھائی گئی ہیں جو ہفتے کے روز روس اور شام کے زبردست حملوں کے نتیجے میں منہدم ہو گئی تھیں۔ کچھ عمارتوں کے ملبے میں بموں کے گرنے سے بننے والے گڑھے دکھائی دے رہے تھے۔ شام کے حکومتی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ شام اور روس کے جنگی طیارے باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں اسلحے کے ذخیروں کو ہدف بنا رہے تھے جو عمارتوں کے گرنے کا سبب بنے۔ وائس آف امریکہ غیر جانبدارانہ طور پر اس دعوے کی تصدیق نہیں کر سکا۔ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے سربراہ رامی عبدالرحمان نے عرب میڈیا کو بتایا کہ ہفتے کے روز درجنوں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور یہ کہ بہت سے دوسرے عمارتوں کے ملبوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں. ان کے الفاظ، وہ کہہ رہی ہیں کہ باغیوں کے زیر قبضہ شہر حلب کے مشرق میں کم از کم 15 مضافاتی علاقے روسی فضائیہ کا ہدف بنے، جس کے نتیجے میں درجنوں متاثرہ افراد تباہ شدہ عمارتوں کے نیچے دب گئے ہیں. انہوں نے ان حملوں کو ایسے حملے قرار دیا جن کی ماضی میں کوئی مثال موجود نہیں ہے، اور یہ بھی کہا کہ نقصان انتہائی شدید نوعیت کا ہے. سول ڈیفنس کے ایک کارکن نے کہا کہ ان کے رفقائے کار ان جاری حملوں اور تنصیبات اور امدادی گاڑیوں کی تباہی کے باوجود بہت سے علاقوں میں ملبے تلے دبے زندہ بچ جانے والوں کو بازیاب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
تم استهداف عده مراكز بمدينه حلب للدفاع المدني.
وہ کہہ رہے ہیں کہ حلب میں سول ڈیفنس کی متعدد چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا، اور یہ کہ ہفتے کی صبح 5 بجے سے اب تک 25 سے زیادہ حملے ہو چکے ہیں. امدادی کارکن ان عمارتوں کا رخ کر رہے ہیں جو گر چکی ہیں، تاکہ ملبے تلے دبے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی جا سکے. غیر پیشہ ورانہ انداز میں بنائی گئی ایک ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی اپنے بیٹے کا بے جان جسم تھامے اس کا نام لے لے کر چیخو پکار اور آہو بکا کر رہا ہے. فضائی حملوں میں اضافہ بدھ کو دیر گئے اس کے بعد شروع ہوا، جب شام کی حکومت نے پورے شہر حلب پر دوبارہ قبضے کے لیے ایک نئے حملے کا اعلان کیا. وہ اعلان اس کے بعد کیا گیا جب امریکہ اور روس اس فائر بندی کو بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکے جو لگ بھگ ایک ہفتے تک قائم رہی تھی. ٹافٹس یونیورسٹی کے فلیچر اسکول آف لاء اینڈ ڈپلومیسی کے فارس سینٹر کے سربراہ ندیم شہادی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ فائر بندی اس کے بعد ختم ہوئی جب روس نے دیر الزور کے قریب شام کی حکومتی فورسز پر غلطی سے ہونے والے ایک امریکی فضائی حملے کا ناجائز فائدہ اٹھایا. ان کے الفاظ،
The Americans were negotiating with the Russians, believing what the Russians were saying and giving them the full benefit of the doubt.
روسی جو کچھ کہہ رہے تھے امریکی اس پر یقین کرتے ہوئے ان کے ساتھ گفت و شنید کر رہے تھے اور انہیں شک کا پورا پورا فائدہ دے رہے تھے، اور روسیوں نے اس پروپیگنڈے کے اثر میں حد سے تجاوز کیا جو سرکاری پروپیگنڈا تھا، جس میں دیر الزور پر ایک اتفاقیہ اور غلطی سے ہونے والے فضائی حملے کی وجہ سے کہا جا رہا تھا کہ امریکہ داعش کو تحفظ دے رہا ہے اور اس کا داعش کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے. یہ الفاظ تھے ندیم شہادی کے، جو کہتے ہیں روسی اس واقعے پر جو ایک حادثہ تھا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بلا کر بہت دور تک گئے. جبکہ ندیم نے مزید کہا کہ روسی دانستہ طور پر ہسپتالوں اور عام شہری علاقوں پر بمباری کر رہے تھے اور کسی نے ان واقعات پر سلامتی کونسل کا اجلاس نہیں بلایا. حلب، جو شام کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے، سن 2012 سے سرکاری فوجیوں، باغی ملیشیاؤں، انتہا پسند مسلمانوں اور کرد جنگجوؤں میں منقسم ہے. شام کی حزب اختلاف کا میڈیا شہر پر تازہ ترین فضائی حملوں کو 5 سالہ پرانے تنازع کی بدترین لڑائی قرار دے رہا ہے. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں پچھلے کئی سالوں سے ڈی سی ساؤتھ ایشین فلم فیسٹیول کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اس فلم فیسٹیول میں پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش سمیت ساؤتھ ایشیا کے کئی ملکوں کی بڑی اسکرین سے منسلک پرسنالٹیز کے کام کو ریکگنائز کیا جاتا ہے. اس میلے کو سجانے کا مقصد آخر ہے کیا، اور یہ جنوبی ایشیا کی فلم انڈسٹریز کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے؟ ایک نظر ڈال رہی ہے نیلوفر مغل اپنی اس رپورٹ میں.
ساؤتھ ایشین فلم فیسٹیول، چھوٹی بڑی فلمیں، فلم ساز، فنکار اور ڈھیروں پرستان، یہ ہے ریڈ کارپیٹ کی رونقیں. یہ فیسٹیول گزشتہ 5 سال سے منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، نیپال اور سری لنکا سے مختصر اور طویل دورانیے کی فیچر اور ڈاکیومنٹری فلمیں آتی ہیں. ان کے علاوہ امریکہ میں مقیم جنوبی ایشیائی کمیونٹی کی تیار کردہ فلمیں بھی دکھائی جاتی ہیں. اس فیسٹیول کا مقصد فلم سازوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم دینا ہے کہ وہ یہاں اپنی فلمیں دکھا کر ان کی پروموشن کریں. نئے ٹیلنٹ کو آگے آنے کا موقع ملے اور فلمی شائقین تک رسائی حاصل کی جائے.
آج کل اتنی ڈیوائسونیس ہے کہ دس از اپنے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں, ساؤتھ ایشین کنٹریز میں وی ہیو مور ان کامن دین ڈفرینٹ, یو نو. تو سب لوگ ملیں اور اچھی اچھی فلمیں دیکھیں, اچھی اچھی کہانیاں سنیں, اور یہ موقع ملتا ہے یہ سب کرنے کا, تو بس اس لیے چالو کیا.
اور گیتا, آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کتنا انکریجنگ ہوتا ہے ینگ لوگوں کے لیے, یا جو ہم کہیں کہ جو نئے فلم میکرز ہیں ان کے لیے کتنا انکریجنگ ہے یہ پلیٹ فارم؟
جیسے آئی تھنک یہ جو پلیٹ فارم ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ فلمز کے لیے فلم فیسٹیول کے ذریعے, ادروائز تو وہ فلمیں بناتے ہیں, کوئی ڈسٹریبیوٹر لیتا نہیں ہے ان کو دکھانے کے لیے. اب جب وہ فلم فیسٹیول میں دکھانے لگتے ہیں تو دے ہیو سم تھنگ ٹو شو کہ بھائی ابھی چلو یہ ہمارے اس فیسٹیول میں گئی, لوگوں نے بہت تعریف کی, لوگ اس کے بارے میں سوشل میڈیا وغیرہ کے تھرو لکھتے ہیں لوگ, پھر اور لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. تو اٹس اے پلیٹ فارم ان کے لیے لائک اے اسٹیپنگ اسٹون.
یہاں پر فلموں کے ساتھ ساتھ فلم ساز بھی آتے ہیں, کچھ تو جانے مانے ایوارڈ یافتہ, لیکن کچھ ایسے بھی جو اس میدان میں بالکل نئے ہوتے ہیں. ان میں زیادہ تر تعداد جنوبی ایشیائی امریکیوں کی ہوتی ہے, یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے یہ فیسٹیول بہت اہمیت رکھتا ہے.
یہ میری پہلی فلم ہے, پہلی فیچر فلم ہے, اس سے پہلے میں بہت سی شارٹ فلمز پہ کام کر چکا ہوں.
اچھا, اٹس اے بگ, بڑا اچھا شوکیس ہے ہم لوگ کے لیے لوکل, جو ہم لوگ یہاں فلم یہی بنی ہے واشنگٹن ڈی سی میں, تو پوری شوٹ بھی یہاں ہوئی ہے.
یہ پلیٹ فارم ہم کو بہت معنی رکھتا ہے, کیونکہ ایک تو ہم لوگوں میں جاگرتی لا سکتے ہیں یو نو ان فلموں کے دوارا, اور دوسرا ہم جو ہے نا بہت پیشنیٹ لوگ ہیں,
ہمارے لیے بہت ہی سپورٹیو رہے ہیں. پچھلے 3-4 سالوں سے ہم اپنی فلم جو بھی بناتے ہیں ہم اس میں ڈالتے ہیں فلم فیسٹیول میں.
آئی ایم دا رائٹر اینڈ ڈائریکٹر آف دا شارٹ فلم مس الائنڈ, اٹ پریمیئرڈ ایٹ دی نیو یارک انڈین فلم فیسٹیول.
فلم سازوں کے علاوہ اس فیسٹیول میں مشہور فنکار بھی آتے ہیں, جنہیں اکثر لوگ صرف ٹی وی یا سینما کی اسکرین پر ہی دیکھ پاتے ہیں.
میں بہت ہی ایکسائٹیڈ ہوں, ان فیکٹ میری پکچر انا ریلیز ہونے والی تھی اور اکتوبر میں, اور آئی وش ہم تھوڑی جلدی ختم کرتے تاکہ ہم اس فیسٹیول میں اپنی فلم لے کے آ سکتے.
جب پہلا فیسٹیول ہوا تھا 4 سال پہلے, تب بھی میں یہاں آیا تھا وتھ 2 پیسے کی دھوپ چارانے کی بارش, وتھ شام بینیگلز ریٹروسپیکٹو, اور اب فریش ہولڈ کے ساتھ میں یہاں ہوں 4 سال کے بعد.
اٹس اے بریلینٹ پلیٹ فارم, اینڈ واٹ آئی لائک از دیر از اے سیکشن فار شارٹ فلمز آلسو, ویئر یو نو نئے فلم میکرز, ینگ فلم میکرز, دے کین شو دیئر فلمز.
لیکن یہاں پر فلموں میں کام کرنے کے خواہش مند ایسے افراد بھی آتے ہیں جو ڈائریکٹر اور پروڈیوسر سے مل کر فلمی انڈسٹری میں نام کمانا چاہتے ہیں.
بہت انکریجنگ ایکچولی, میں خود بھی ایک اسپائرنگ ایکٹریس ہوں, لوئر ہوں پروفیشن سے, مگر میرے نانا نانی پاکستان میں ایکٹر تھے, سبیہ خانم اور سنتوش کمار. تو یہ بہت انکریجمنٹ ہے کیونکہ میں یہاں پر بڑی ہوئی کہ یہاں پر بھی پاکستانی فلمز اور انڈین فلمز, ساؤتھ ایشین فلمز آ رہی ہیں.
آرگنائزرز کا کہنا ہے کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسی فلمیں اس فیسٹیول میں آئیں جو پہلے کہیں ریلیز نہ ہوئی ہوں. اس سال پاکستان سے 3 فلمیں اس فیسٹیول کا حصہ بنی. آرگنائزرز کا کہنا ہے کہ بہت سے ٹیلنٹڈ لوگوں کو اس میلے میں شرکت کرنے کے باعث آگے بڑھنے کے مواقع ملے ہیں اور وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئے ہیں.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
جنوبی ایشیا کے لیے امریکہ کے نائب تجارتی نمائندے مائیکل ڈیلینی نے حال ہی میں ایک وفد کے ہمراہ پاکستان کا دورہ کیا. اسلام آباد میں انہوں نے امریکہ پاکستان تجارت اور سرمایہ کاری فریم ورک معاہدے یعنی ٹیفا کے بارے میں پاکستانی حکام کے ساتھ تبادلہ خیال کیا. اس فریم ورک پر عمل درآمد جاری ہے. وزارت تجارت کے زیر اہتمام ایک اجلاس میں تجارت اور سرمایہ کاری سے متعلق امور زیر بحث آئے, جس میں امریکہ میں پاکستانی مصنوعات کی وسیع تر رسائی, دونوں ملکوں کے درمیان کاروباری رابطوں کا فروغ اور املاک دانش جیسے موضوعات کے علاوہ تجارت اور سرمایہ کاری کے اس مشترکہ منصوبے کی پیش رفت پر بھی بات چیت کی گئی، جس پر اکتوبر سن 2015 میں وزیر اعظم نواز شریف کے امریکی دورے کے دوران دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا تھا۔ مسٹر ڈیلینی نے پاکستانی حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات کے دوران دو طرفہ دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ان ملاقاتوں میں امریکہ کے نائب تجارتی نمائندے نے بڑی صراحت سے کہا کہ امریکہ پاکستانی حکومت اور پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ امریکہ پاکستانی برآمدات کی سب سے بڑی منڈی ہے اور براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کا بنیادی ذریعہ ہے۔ سن 2015 میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارت کا حجم 5.5 ارب سے تجاوز کر گیا تھا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ٹیفا معاہدہ ایسا دائرہ کار اور اصول فراہم کرتا ہے جس کے تحت دونوں ممالک تجارت اور سرمایہ کاری کے مسائل پر تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ نائب تجارتی نمائندے نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون سے دونوں ملکوں کے تعلقات کو فروغ ملتا ہے، اور اس کے لیے ہم اپنے 5 سالہ ایکشن پلان پر عمل کر رہے ہیں۔ امریکہ پاکستان کی خوشحالی کو علاقے اور اپنے لیے بہت بہتر تصور کرتا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا، جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ دنیا بھر میں جو مشروب سب سے زیادہ مقبول ہیں ان میں چائے اور کافی شاید سب سے زیادہ نمایاں ہیں، بلکہ اگر یہ کہیں کہ چائے یا کافی کے بغیر تو ہمارا دن ہی نہیں نکلتا تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ چنانچہ اسی طرح ہم ان کے مرکزی جزو یعنی کیفین کے بھی عادی ہو گئے ہیں۔ دنیا بھر میں کیفین سب سے زیادہ استعمال ہونے والا عنصر ہے۔ آپ نے اکثر محسوس کیا ہوگا کہ چائے یا کافی کا ایک کپ پی کر طبیعت میں چستی اور تازگی محسوس ہوتی ہے، اور ایسا کیفین کی بدولت ہوتا ہے۔ آئیے دیکھیں کہ کیفین ہمارے دماغ پر کیا اثر ڈالتی ہے۔ نورا والکوف ایک نیورو سائنٹسٹ ہیں اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آن ڈرگ ابیوز کی ڈائریکٹر ہیں۔ انہوں نے اپنا پورا وقت اس تحقیق میں صرف کیا ہے کہ دماغ پر منشیات کا کیا اثر ہوتا ہے۔ حال ہی میں انہوں نے کیفین کو اس فہرست میں شامل کر لیا۔ وہ کہتی ہیں،
It makes us feel better, particularly we haven't slept or we've been actually working very late at night. It helps us concentrate.
اس کی وجہ سے ہم بہتر محسوس کرتے ہیں، خاص طور پر اگر ہم سو نہیں پائے یا رات دیر گئے تک کام کرتے رہے ہیں تو اس کی مدد سے ہم اپنے کام پر توجہ دے پاتے ہیں۔ مگر اس کی وجہ کیا ہے یہ ہم مکمل طور پر نہیں جان پائے۔ اب اس بات کی تہ تک پہنچنے کے لیے کہ کیفین کی طلب کیوں ہوتی ہے، والکوف نے کچھ رضاکاروں کو کیفین کی گولیاں کھانے کے لیے دیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کافی کے 2-3 کپ پی لیں۔ پھر انہوں نے اور ان کے ساتھ کام کرنے والوں نے ایک پی ای ٹی اسکینر کی مدد سے ان رضاکاروں کے دماغوں کی سرگرمی کا جائزہ لیا۔ دیگر نشہ آور دواؤں کی طرح کیفین دماغ میں ڈوپامین نامی ایک کیمیکل کی قدرتی سرگرمی کو تیز کرتی ہے۔ مثلا کوکین جیسی منشیات بھی ڈوپامین کی بہت بڑی مقدار جاری کرتی ہیں جو انسان کو عادی بنا دیتی ہے، مگر کیفین کچھ مختلف انداز میں کام کرتی ہے۔ یہ دماغ کے بعض ایسے حصوں کو متحرک کرتی ہے جن پر ڈوپامین کا اثر ہوتا ہے، اور یہ سرگرمی ہمیں چاقو چوبند کر دیتی ہے، مگر اس کا اثر اتنا شدید نہیں ہوتا جتنا کہ کوکین کا یا کسی اور نشہ آور دوا کا۔ والکوف کہتی ہیں،
The reality is that caffeine does not produce this compulsive pattern that you see with other drugs.
حقیقت یہ ہے کہ کیفین اس انداز میں اثر نہیں کرتی جیسا کہ آپ دیگر منشیات میں دیکھتے ہیں کہ ان کے تباہ کن اثرات ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ کیفین کا وہ اثر نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کا استعمال ہمیں اس کا بری طرح عادی بناتا ہے۔ چنانچہ اچھی خبر یہ ہے کہ آپ جب چاہیں چائے یا کافی پینا بند کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ایسا نہ کرنا چاہیں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ کافی یا چائے کی پیالی آپ کے دن کا اچھا آغاز اور آپ کی تھکن بھگانے کا باعث بن سکتی ہے۔ تو پھر کیا خیال ہے، کافی یا چائے؟ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو بھی اب ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر شناز عزیز تھیں، میرے ساتھ پروڈیوسر تھیں گل رخ اور انجینئر مشیل ڈوبنسکی۔ پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 سے صبح 7 اور بھارت میں 7:30 سے صبح 7:30 بجے تک 12 گھنٹے کی نشریات آپ سنتے ہیں۔ ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے، ہم سے رابطے میں رہیے اور اپنی تجویزیں بھی بھیجتے رہیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کرتے رہیں۔ اب بہجت کو اجازت دیجیے، میری آپ سے پھر ملاقات ہوگی انہی پروگراموں میں۔ اللہ حافظ۔